inna narghabu ilaika fi dawlatin karimah tuizu biha al-islama wa ahlah wa tuzillu biha an-nifaq wa ahlah wa taj'aluna fiha min ad-du'ati ila ta'atik wal qadati ila sabilik wa tarzuquna biha karamatan dunya wal akhirah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli وَجَلِّ خَالِصًا لِوَجْهِكَ الْكَرِيمِ يَا اللَّهُ صَلَوَاتُ عَلَى مُحَمَّدٍ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون صلوات علی محمد و آل برادران عزیز و خواران محترم، اس سے پہلے کہ آج کے معلومات گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، ظاہر ہے کہ شہر کے حالات، موسم کی صورت حال آپ کے سامنے، اس کی وجہ سے قریب 10 منٹ کی ہمیں بھی تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں، لیکن ایک اصول تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ آزادار جتنے بھی ہیں وہ اس اصول کو جانتے ہیں، اس سے اچھی طریقے سے واقف ہیں کہ ہم سب آزاداری کے محتاج ہیں، آزاداری ہماری محتاج نہیں ہے۔ موسم کے حالات جو بھی ہوں، شہر کے حالات جو بھی ہوں، زلزلہ ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، بارشیں ہوں، باران ہوں، مسلسل ہوں، مگر یہ اپنی جگہ پر طے ہے کہ بارش کا شور جتنا بھی ہو مگر آزاداروں کے ماتم کا شور اس سے زیادہ ہوگا۔ یعنی یہ وہ وعدہ ہے جو پروردگار عالم نے کیا ہے، ہم تو اپنے اپنے فرائض کو انجام دینے کی ایک صحیح کر رہے ہیں، ورنہ یہ وعدہ تو پروردگار کی طرف سے ہے کہ فاذکرونی اذکرکم، کہ تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو ممکن نہیں ہے کہ میں تمہاری یاد لوگوں کے دلوں سے مٹنے کا کوئی بھی امکان باقی رہنے دوں۔ فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور آپ اس کے بعد دیکھ لیجئے کہ حسین مظلوم نے خدا کو کہاں پر یاد کیا، جب نوک نیزہ پر بھی حسین پروردگار کے کلام کی تلاوت کر رہے ہیں تو ممکن نہیں ہے کہ دنیا میں کہیں پر بھی حسین کا ذکر ختم ہو جائے۔ یعنی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک خطیب کا جملہ جو مجھے بہت پسند ہے، کہ انہوں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا اور بہت خوبصورت جملہ کہا تھا کہ اگر پوری دنیا کے لوگ یہ طے کر لیں کہ ہمیں حسین کا ذکر نہیں کرنا ہے تو محرم کے آنے پر در و دیوار سے یا حسین کی صدائیں آئیں۔ یہ جناب سیدہ کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ کہیں پر سامعین نہ پہنچ پائیں، ممکن ہے کہ کہیں پر ذاکر بھی نہ پہنچ پائیں، مگر سامع ہو نہ ہو، ذاکر ہو نہ ہو، ذکر تو ہوگا، ذکر تو ہوگا۔ اور میں اپنے نوجوان دوستوں کو خاص طور پر تاکید کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اور ایک بھائی کی حیثیت سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ خاص طور پر جناب سیدہ کی دعاؤں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں، شامل کروانا چاہتے ہیں، یہ موقع ہے، یہ موقع ہے۔ عام حالات میں تو عزاداری کی جاتی ہے اور کی جاتی رہے گی، مگر یہ خاص جو ایکسٹرا آرڈنری حالات ہوتے ہیں تو اس موقع پر جو عزادار عزاداری کرتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا کہ پھر ان کا نام بھی خاص طور پر دعاؤں میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو نہ فقط یہاں پر بلکہ ہر جگہ کہ جہاں پر آپ جایا کرتے ہیں مجلسوں میں، تو وہاں پر اپنی باقاعدہ جو پریزنس ہے اس کو میک شیور کریں اور کسی طرح کی کوئی کمی بھی نہ آنے پائے اور کسی طریقے کا ناغہ بھی نہ ہونے پائے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ یعنی ہم جن کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، فراموش مت کیجیے گا، کبھی مت بھولیے گا، یہ وہ ہیں کہ جن کی معرفت کی بنیاد پر آدم کو ملائکہ سے افضل قرار دیا گیا۔ یہ میں ایسی ہوا میں بات نہیں کہہ رہا، جو آیت پیش نظر ہے اس کی روشنی میں یہ گزارش کر رہا ہوں۔ دیکھیں یہ جو مضمون ہے، اس قال ربک للملائکۃ انی جاہل فی الارض خلیفہ، آیات ولایت کے ذیل میں آج اس آیت پر کچھ مجھے بات کرنی ہے کہ پروردگار فرماتا ہے کہ وہ وقت یاد کرو جب تمہارے رب نے ملائکہ سے کہا، کیا کہا؟ کہ انی جاہل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ملائکہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ملائکہ پروردگار عالم کی معصوم مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، جہاں پر خطا کا امکان نہیں ہے، مگر فہم کا نقص تو وہاں پر ہو سکتا ہے۔ فہم کا نقص الگ چیز ہے، یعنی فہم مکمل نہ ہونا یہ الگ چیز ہے، مگر جہاں تک عمل کی منزل ہے، ناممکن کہ پروردگار کوئی حکم دے اور ملائکہ کی طرف سے اس حکم کی خلاف ورزی ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی اب آپ قرآن مجید کو اگر اٹھا کر دیکھیں تو پروردگار عالم نے ملائکہ کا جو وصف بیان کیا ہے، عباد مکرمون، یہ اللہ کے مکرم بندے ہیں، اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یسبقونہ بالقول، وہ خدا کے قول پر سبقت نہیں کرتے، وہم بامرہ یعملون، یہ سبقت نہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو امر ہوگا اس کے مطابق عمل کریں گے، یعنی حکم پروردگار جو ہوگا اس پر عمل تو وہ کریں گے، اس میں انحراف، ڈیویشن، دائیں بائیں ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معصوم مخلوق ہے۔ لیکن اب آپ ذرا دیکھیے کہ یہاں پروردگار عالم ابھی کوئی حکم نہیں دے رہا، حکم تو آئے گا جب بعد میں خدا کہے گا کہ اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ملائکہ سجدہ ریز ہو گئے تھے، جس نے انکار کیا تھا وہ ابلیس قرار پایا تھا۔ تو غور فرمائیے گا کہ ملائکہ، امر پروردگار جب آئے گا تو اس کے مطابق عمل تو انہوں نے کرنا ہے، مگر ایک اسٹیٹمنٹ ہے، کوئی حکم نہیں ہے۔ اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ اعلان کیا ہے؟ اطلاع کیا ہے؟ کہ انی جاہل فی الارض خلیفہ، کہ بھائی میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اب ملائکہ نے کیا کہا؟ ملائکہ نے سامنے سے ایک سوال کیا، ایک تبصرہ، ایک کامنٹ، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء۔ یہ مضمون قرآن مجید میں کئی مقامات پر آیا ہے، سورہ بقرہ سے میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ سورہ آراف میں بھی ملے گا، سورہ ہجر میں بھی ملے گا، اور بہت سارے سوروں میں پروردگار عالم نے بیان فرمایا کہ خدا نے اعلان کیا کہ بھائی میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ ملائکہ نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کہ پروردگار ایسے کو بنائے گا، یعنی بنا تو تیری مرضی ہے، ہم کیا کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا مالک ایسے کو بنائے گا؟ من یفسد فیہا، کہ جو زمین میں فساد کرے گا، ویسفک الدماء، اور جو خون ریزی کرے گا، یعنی خون بہائے گا، فساد کرے گا، تو کیا ایسے کو تو زمین میں خلیفہ بنائے گا؟ اب آدم علیہ السلام، ان کی نسل میں جو آنے والے افراد ہیں، وہ طول قیامت تک کے زمانے میں جو کچھ کرنے والے ہیں ان کو فرشتوں نے اینٹیسپیٹ کیا، تو یہ بات غلط تو نہیں ہے؟ یعنی اگر آپ انصاف سے دیکھیں تو نسل آدم ہی کے اندر وہ افراد بھی آ رہے ہیں کہ جو خون ریزی کرنے والے ہیں، فساد کرنے والے ہیں، اور ابتدائی وہاں سے ہو گئی جب حابیل کا خون ناحق زمین پر بہایا گیا، اس کے بعد تو جو سلسلہ بڑھا ہے، تو اسی نسل آدم کے اندر فرعون بھی آ رہا ہے، اسی نسل آدم کے اندر نمرود بھی ہے، اسی نسل آدم کے اندر شداد بھی ہے، اسی نسل آدم کے اندر یزید بھی ہے، تو ایسے ایسے افراد تو موجود ہیں۔ تو جو اینٹیسپیشن ملائکہ کی طرف سے ہے وہ غلط تو نہیں ہے، اپنی جگہ جو وہ بات کہہ رہے ہیں وہ تو اپنی جگہ پر فیکچوئل ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، کیا تو ایسے کو بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا؟ تو اب پروردگار عالم کا جواب کیا ہے؟ جواب کچھ بھی نہیں، سوال ٹھکرا دیا۔ پروردگار عالم نے کہا انی عالم و ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ آپ انصاف سے مجھے بتائیے، یہ جواب ہے؟ یہ جواب تو نہیں ہے، یہ جواب تو نہیں ہے۔ یعنی جواب دینا اس کو نہیں کہتے، جواب جو ہوتا ہے اس کے اندر تو جسٹیفیکیشن دی جاتی ہے کہ بھائی یہ تمہارا سوال تھا، ہم تمہیں جواب دیتے ہیں۔ لیکن اگر استاد یہ کہہ دے کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تو طالب علم اگر ہمت کرے، جرت کرے، تو یہ کہہ سکتا ہے اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ جانتے ہیں وہ ہم نہیں جانتے۔ مگر یہ جواب تو نہ ہوا، اس کو کہیں گے سوال کا ٹھکرانا، کہ خدا نے سوال ٹھکرا دیا۔ اچھا برادران عزیز، ایسا ہوتا ہے، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ایم بی بی ایس میں داخلہ مل گیا اور فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور سوال کر رہے ہیں وہ کہ جس کو ڈسکس ہونا ہے فورتھ ایئر میں، تو آپ مجھے بتائیے کیا جواب دے گا استاد؟ استاد کرے گا ویٹ فار دا رائٹ ٹائم مائی ڈیئر، انتظار کرو، جب چوتھے سال میں پہنچو گے تب تمہیں جواب مل جائے گا۔ کہ ابھی کہ ہم وہ جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے، لیکن ابھی بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہوگا یہ کہ ہم بیان کریں گے تم سمجھ نہیں پاؤ گے، پھر ایک سوال کرو گے، پھر اس کے بعد ہم جواب دیں گے، پھر تم سمجھ نہیں پاؤ گے، پھر سوال کرو گے۔ تو اب پروردگار عالم نے بعد میں جواب دیا اس کا، بہت توجہ کیجئے گا، آپ کے ذوق سے بہت قریب ہو کر گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں پروردگار عالم نے ڈانٹ دیا اور کہا بھائی ہم جو جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے، ہم تم سے کسی حکم کا تو ابھی مطالبہ کر نہیں رہے، ابھی تو تمہیں اطلاع دے رہے ہیں کہ بھائی ایک خلیفہ ہے جس کو ہم زمین میں مقرر کر رہے ہیں، تم نے یہ سوال جھڑ دیا، تو سن لو جو ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے۔ کیا مطلب؟ ابھی اگر تم جواب تم کو دیا گیا تو تم پھر سوال کرو گے، تم کو سمجھ میں تو آئے گا نہیں، پھر ہم جواب دیں گے پھر تم سوال کرو گے، پھر جواب دیں گے پھر تم سوال کرو گے، تو ایسا لگے گا کہ جیسے خلیفہ مقرر کرنے کے لیے ہم نے شورا کا اجلاس مقرر کیا ہوا ہے، اور ہمیں پسند نہیں ہے کہ جب خلیفہ کا تعین ہو رہا ہو تو کسی شورا کا اجلاس برپا کیا جائے۔ ہم یہ پسند کرتے ہیں کہ پہلے ہی دن اس بات کو سب سمجھ لیں کہ خلافت کے مسئلے میں شورا کا باب ہم بند کر چکے ہیں۔ غور فرمایا آپ نے، خلافت کے مسئلے میں ہم نے شورا کا باب بند کر دیا ہے، ملائکہ کا مشورہ بھی ہمیں اچھا نہیں لگتا، منصب میرا، میں جس کو مقرر کروں، تم کون ہوتے ہو پوچھنے والے، تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے، اب میں لفظوں کو تبدیل کر رہا ہوں۔ دیکھیے برادران عزیز، قضیہ یہ ہے، قضیہ یہ ہے کہ جتنے ملائکہ تھے نا ان سب نے بالاتفاق یہ سوال کیا تھا، یہ تبصرہ کیا تھا، یہ اعتراض کیا تھا، جو بھی آپ نام دے لیں، حفظ مراتب کی وجہ سے اعتراض نہ کہیں، لیکن بہرحال سوال کیا تھا، یہ ان کا پوائنٹ تھا۔ کن کا؟ ملائکہ کا، بالاتفاق، کوئی استثناء ہے؟ کوئی استثناء نہیں ہے، اتفاق ہی کا دوسرا نام ہے اجماع، اتفاق ہی کا دوسرا نام ہے اجماع، کنسنسس تھا، اور واقعی جینوئن کنسنسس تھا، دو نمبر کنسنسس نہیں تھا جس میں اس کو نکال دیا اور پھر بھی اجماع کا دعویٰ، اس کو نکال دیا پھر بھی اجماع کا دعویٰ، یہ ویسا اجماع نہیں ہے، ایک جینوئن اجماع ہے، تمام ملائکہ کا اجماع ہے۔ اور ملائکہ کون ہے اور آدم کون ہے؟ آدم ہے خلیفہ، بنے ہیں مٹی سے، پروردگار نے کہا انی خالق بشر من تین، تین کہتے ہیں مٹی کو، آدم ہے خاکی، آدم ہے خلیفہ، مقابلے پر اجماع کن کا ہے؟ ملائکہ کا، وہ ہیں نوری، وہ ہیں معصوم، معصوم ملائکہ ہیں، خاکی نہیں ہیں، خاتی نہیں ہیں، نوری ہیں، خاکی بھی نہیں ہے، خاتی بھی نہیں ہے، یعنی خاک کے بنے ہوئے نہیں ہیں، خطاکار بھی نہیں ہیں، معصوم ہیں اور نوری ہیں۔ اور ادھر خلیفہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، خلیفہ ہیں اور خاکی ہیں۔ تو مجھے یہ کہنے کا حق دیجئے نا کہ پروردگار عالم نے خاکی خلیفہ کے مقابلے میں نوری مخلوق کے اجماع کو مسترد کر دیا، یعنی میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے خاکی خلیفہ کے مقابلے میں نوری مخلوق کا، نوری ملائکہ کے اجماع کو مسترد کر دیا۔ ارے جب خاکی خلیفہ کے مقابلے میں نوری ملائکہ کا اجماع نہیں چلا تو نوری خلیفہ کے مقابلے میں ان خاکی اور خاکی بندوں کے اجماع کی حیثیت کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ تو ایک تو ہے فیصلہ کہ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ مالک ایسے کو بنائے گا، فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، کہ منصب میرا، میں جانوں میرا کام، ہو آر یو، تم کون ہو یہ پوچھنے والے، ہاں وقت آئے گا تو ہم اس فریضہ معلمی کو ادا کریں گے، ابھی یہ فریضہ معلمی قرض رہا مناسب وقت پر۔ اب درمیان میں کتنا وقت آیا، آیتیں تو فوراً آ جائیں گی، جب آپ سورہ بقرہ میں متعلقہ آیتیں پڑھیں گے تو آیتیں تو فوراً آ جائیں گی، مگر یہ آیتیں تو رپورٹ کر رہی ہیں اب اس واقعے کو کہ جس کے درمیان میں ہزاروں سال گزر گئے۔ پہلے پروردگار عالم نے کہا، وہ اس وقت کی بات تھی جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، اور اب وقت گزرا، سینکڑوں ہزاروں سال گزر گئے، خدا کو تو کوئی وقت کا ایشو نہیں ہے، کئی سال گزر گئے، اور پھر اس کے بعد وہ وقت آیا کہ پروردگار عالم نے حضرت آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونک دی، اذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی، روح پھونک دی، اور اب موقع آیا کہ سمجھایا جائے۔ تو اب پروردگار فرماتا ہے کہ ہوا یہ کہ علم آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو اسما کی تعلیم دی، کلہا سب کے سب اسما سکھا دیے، سارے نام سارے اسما پروردگار عالم نے آدم علیہ السلام کو تعلیم کر دیے۔ کمال ہے، یہ پروردگار عالم نے نام تعلیم کر دیے تو کون سے نام تھے، کون سے نام تھے؟ آدم کو وہ نام تعلیم کر دیے۔ اب آپ ذرا عام مفسرین اور عام مترجمین کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ بھائی جتنے نام ہو سکتے تھے نا وہ سارے کے سارے اللہ نے آدم کو سکھا دیے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ذرے سے لے کر فلک تک جتنے نام ممکن تھے وہ سب سکھا دیے۔ پھر اس کے اندر مثالیں بھی دیں بزرگان نے، انہوں نے کہا بھائی گلاس، جانور، کیڑے، مکوڑے، ان سب کے نام خدا نے سکھا دیے۔ یعنی ایک لغت ہے، ڈکشنری ہے، فرہنگ ہے کہ جو آدم علیہ السلام کو سکھا دی، اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے آدم کو پیش کر دیا کہ اب ذرا سمجھو کہ افضلیت کیا ہے۔ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ یہ آپ نے مطلب نکالا کہاں سے، یہ آپ نے مطلب نکالا کہاں سے؟ کہا کہ آپ خود دیکھ لیجئے، سب کے سب کا، سب کے سب تو کلہا، پروردگار عالم نے کہا کلہا، مگر یہ اسما کے اوپر جو الف لام لگا ہوا ہے اس کو آپ نے کیوں نظر انداز کر دیا؟ یہ الف لام کو آپ نے کیوں نظر انداز، یہ یاد رکھیے گا برادران عزیز، یہ الف لام بہت کرٹیکل ہے، یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ جب اہل بیت کہا جاتا ہے تب بھی بیت کے اوپر اس الف لام کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ الف لام کا مطلب ہوتا ہے اہل البیت، اہل بیت یعنی گھر کے اہل، لیکن جب کہا جائے اہل البیت تو اس بیت کے اوپر ایک الف لام ہوتا ہے، یہ الف لام عہد ہے اور اس کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے۔ جب کہا جاتا ہے اہل البیت تو ترجمہ صرف اتنا نہیں ہوگا گھر والے، بلکہ ترجمہ ہوگا اس گھر والے۔ یعنی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم نے چادر میں کیوں لیا تھا اور چادر کا حصار کیوں کھینچا تھا۔ پیغمبر نے ادھر چادر کا حصار کھینچا تھا اور پروردگار نے ادھر سے انما کا حصار بیان کیا تھا۔ انما کے ذریعے سے بھی حصار ہوتا ہے کہ صرف یہ پیغمبر اکرم نے چادر میں لیا اور پروردگار نے کیا کہا؟ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اہل بیت نہیں، اہل البیت۔ ارادہ پروردگار یہ ہے ہر رجس کو دور رکھے، ویسا پاکیزہ رکھے جو پاکیزگی کا حق ہے، مگر کس سے؟ اے گھر والوں، اے اس گھر والوں۔ یہ اس گھر والوں سے کون مراد ہے؟ چادر کا حصار اسی لیے کھینچا تھا کہ جو چادر میں ہیں ان کی طرف اشارہ رہے، جو چادر سے باہر ہیں وہ اشارے سے بھی باہر ہو جائیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، اور اب تیزی کے ساتھ آگے بڑھیے، وہاں پر بھی پروردگار عالم کہہ رہا ہے علما آدم الاسماء، علما آدم اسماء ان نہیں ہے، الاسماء، یہ الف لام عہد ہے، کلہا سب کے سب، مگر سب کے سب کے ساتھ اس اشارے کو کیوں آپ نظر انداز کرتے ہیں؟ جب کہا جائے سب کے سب اور اشارہ کر دیا جائے، مثلا اگر میں کہوں ہال میں موجود سب کے سب، تو سب کے سب موجود ہیں مگر جو ہال والے ہیں وہ مقصود ہیں، وہ مراد ہے۔ پروردگار عالم نے کہا علما آدم الاسماء کلہا، اللہ نے آدم کو نام سکھا دیے سب کے سب، مگر الف لام کے ساتھ، الف لام کے ذریعے سے اشارہ ہے، یہ جو ہیں ان سب کے سب نام پروردگار عالم نے آدم کو سکھلا دیے اور بتایا کہ یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا نام ہے، یہ ان کا نام، یہ ان کا نام، نام تو بتا دیے۔ اور اب اس کے بعد پروردگار عالم کہتا ہے ثم اردہم علی الملائکۃ، وہ جن کے نام تھے نا اب ان ہستیوں کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا۔ نام کن کو سکھایا؟ آدم کو۔ پیش کن کے سامنے کیا؟ ملائکہ کے سامنے۔ ثم اردہم، یہ ہم کی ضمیر ذبی العقول کے لیے، یہ چیزوں کے لیے نہیں آتی، یہ جانوروں کے لیے بھی نہیں آتی، یہ ذبی العقول صاحبان عقل کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ثم اردہم علی الملائکۃ، پھر ان کو پیش کیا ملائکہ کے سامنے، اور پروردگار نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، ہؤلاء اشارہ کیا، اے ملائکہ اب تم ان کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو، یعنی اگر تم واقعی جسٹیفائی کرنا چاہتے ہو کہ تم خلافت کے حقدار ہو تو ان کے نام بتاؤ۔ اب برادران عزیز اتنا تو سمجھ میں آیا نا کہ یہ وہ ہیں کہ جن کے ناموں کی معرفت بھی خلافت کا حقدار بنا دیتی ہے. خود ان کے حقدار ہونے کی بحث کہاں کی جائے, یہ تو وہ ہیں کہ جن کے ناموں کی معرفت حقدار بنا دیتی ہے. ملائکہ ناکام ہو گئے, آدم کامیاب ہو گئے, لیکن اب برادران عزیز واقعی سوال تو ہے کہ سکھایا آدم کو اور پوچھا ملائکہ سے, یہ تو عجیب بات ہے. کہ پروردگار ان کو بھی تو بتا. تو یقین جانیے خدا کا جواب یہ آئے گا کہ آگے پڑھ لو. ملائکہ نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ ہمیں تو بتایا ہی نہیں. ملائکہ نے یہ کہا لا علم لنا الا ما علمتنا, مالک اتنا علم تو ہے کہ جو تو دے چکا ہے ہمیں بھی, ہم تجھ پر یہ اعتراض نہیں کرتے کہ تو نے ہمیں علم نہیں دیا, مگر جتنا تو نے علم دیا ہمارے پاس تو بس اتنا ہی علم ہے, اس سے زیادہ کی ہماری کیپیسٹی نہیں ہے. کیا مطلب؟ نیا طالب علم کون ہے؟ فریش ایڈمیشن کس کا ہوا ہے؟ نیا داخلہ کس کا ہوا ہے؟ آدم کا. ملائکہ تو پرانے اسٹوڈنٹس ہیں, ملائکہ تو پہلے سے موجود ہیں, وہ نام جانتے ہیں, وہ تو کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں, وہ تو کئی مرتبہ پڑھ چکے. کہاں پر پڑھ چکے؟ ایک مقام تو کل ہی میں نے گزارش کیا تھا, جنت کے صدر دروازے پر ملائکہ یہ نام کئی مرتبہ دیکھ چکے, عرش پر لکھا ہوا دے چکے, حوران جنت کی پیشانیوں پر لکھا ہوا دے چکے, محمد علی فاطمہ حسن اور حسین. تو وہ تو ناموں سے واقف ہیں, مگر قضیہ کیا ہے؟ بات صرف اتنی ہے کہ آدم ابھی نئے اسٹوڈنٹ ہیں, ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں, اللہ نے ان کو تعلیم کی یہ نام تاکہ ان دونوں کے معیار علم کو برابر کیا جا سکے, کیپٹل کو برابر کیا جا سکے. اب یہ برابر ہو گیا, اب اس کے بعد امتحان ہو رہا ہے. یہ امتحان حافظے کا نہیں ہے, بہت توجہ کیجئے گا. سطح عمومی سے میں نے بات کو کچھ بلند کیا, لیکن توجہ کیجئے گا کہ یہ حافظے کا امتحان نہیں ہو رہا, میموری کا امتحان نہیں ہو رہا, ورنہ ملائکہ کے شکست کھانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے. ملائکہ بھولتے نہیں ہیں, مگر یہ امتحان حافظے کا نہیں ہے, یہ امتحان ذہانت کا ہے, یہ امتحان ذہانت کا ہے. ملائکہ کو بھی نام معلوم ہے, آدم کو بھی نام معلوم, بلکہ ملائکہ کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے نام الگ پڑے ہوئے ہیں اور شخصیات کو الگ دیکھا ہوا ہے. انہوں نے نام الگ پڑھے ہوئے ہیں, شخصیات کو الگ دیکھا ہوا ہے, انوار کے عالم میں ان کو الگ الگ دیکھا ہوا ہے. آدم کا معاملہ یہ ہے کہ نام تو بتا دیے, لیکن انوار کو ابھی تک نہیں دیکھا, شخصیات کو ابھی تک نہیں دیکھا. اور کل امتحان اسی بات کا ہے. ملائکہ کا امتحان یہ ہے کہ نام جو تمہیں معلوم ہے تطبیق کر کے بتاؤ کہ یہ جو اسماء ہیں ان کے مسمہ کون ہیں, یہ نام کس کا ہے یہ بتاؤ. اور انہوں نے کہا کہ مالک لا علم لنا الا ما علمتنا, جتنا تو نے بتایا ہے اتنا معلوم ہے, مگر اس کے آگے ہم نہیں جانتے, اس کے آگے ہم نہیں بتا سکتے. یہ معلوم سے مجہول تک پہنچنا یہ تو انسان کا شرف ہے, یہ تو انسان کی فضیلت ہے. اب آپ غور کیجئے گا, معلوم سے مجہول تک پہنچنا, یعنی دو باتیں بتائی جائیں اور ان دو کو وہ دس میں کنورٹ کر دیں, دس باتیں بتائی جائیں اور وہ سو باتوں میں کنورٹ کر دیں, یعنی معلوم سے مجہول تک پہنچنا, کہ یہ تو انسان کر سکتا ہے, یہ ہم فرشتے نہیں کر سکتے. اور اب پروردگار نے آدم سے کہا اے آدم تم بتاؤ یہ نام کن کے ہیں, شخصیات بھی تمہارے سامنے ہیں, نام تم کو سکھائے جا چکے ہیں, ناموں کا تجزیہ کرو اور شخصیات کو پہچانو, یہ تمہارا امتحان ہے. اب برادران عزیز آپ مجھے انصاف سے بتائیے, جب انسان عام انسان نام رکھتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ جیسا نام رکھا جائے ویسا ہی کردار بھی سامنے آئے؟ یہ کوئی ضروری ہے؟ اگر فرض کیجئے کسی نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا عبد الرحمان, تو نام تو اچھا ہے, کوئی شک نہیں ہے رحمان کا بندہ, مگر آپ مجھے بتائیے کیا ضروری ہے کہ وہ بچہ واقعاً بڑا ہو کر رحمان کا بندہ ثابت ہو؟ یہ عبد الرحمان بنے گا یا عبد الرحمان ابن ملجم بنے گا؟ کوئی کیا کہہ سکتا ہے؟ بھائی عبد الرحمان نام تو اچھا ہے رحمان کا بندہ, مگر یہ عبد الرحمان بنے گا یا عبد الرحمان ابن ملجم بنے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا. کسی نے اپنی اولاد کا نام رکھ دیا بہادر, مگر یہ واقعاً بہادر بنے گا یا کسی کی اتباع میں میدان سے فرار اختیار کرنے والا بنے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا، جب میدان جنگ میں جائے گا تو پتا چلے گا کسی نے تو نام رکھ دیا سخی، مگر یہ واقعاً سخی بنے گا یا کنجوس بنے گا، بخیل بنے گا؟ یہ تو وقت بتائے گا۔ تو آپ نے غور فرمایا، نام تو اچھے رکھے جاتے ہیں مگر ضروری تو نہیں ہے کہ جیسا نام ہو ویسا کردار بھی ہو۔ مگر یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہم جیسے خاطی بندے اپنے اولاد کا نام رکھتے ہیں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ جیسا نام ہو ویسا کردار بھی ہو، مگر خدا جب کسی کا نام رکھتا ہے، جب خدا کسی کا نام رکھتا ہے تو پھر یاد رکھیے گا کہ جیسا نام ہوگا ویسی سیرت بھی ہوگی۔ یعنی اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا دیکھیے، پنجتن میں سے جس کا نام رکھا ہے خدا ہی نے رکھا ہے۔ یعنی میں فقط مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، میلاد کی محافل میں آپ نے اکثر اس بات کو سنا ہوگا کہ حسین اس دنیا میں تشریف لائے، اور جب اس دنیا میں تشریف لائے، مولا کائنات آئے جناب سیدہ کے پاس تہنیت مبارکباد، اور پھر اس کے بعد پوچھا کہ بنت رسول، کیا آپ نے فرزند کا نام رکھا؟ تو جناب سیدہ نے مسکرا کر کہا، اے ابو الحسن، میں آپ پر سبقت کیسے کر سکتی ہوں؟ یہی جملہ ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ میں آپ پر سبقت کروں؟ تو مولا کائنات نے کہا کہ بھائی جب ایسا ہے تو میں اللہ کے رسول پر سبقت کیسے کر سکتا ہوں؟ پیغمبر اکرم کے پاس مولود کو لایا گیا، اور پیغمبر اکرم نے پوچھا، اے علی، بچے کا نام کیا رکھا؟ تو مولا نے کہا، اللہ کے رسول، میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ اور پیغمبر اکرم نے کہا کہ جب معاملہ ایسا ہے تو میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ آپ نے غور فرمایا تو ہے تو ایسا ہی معاملہ نا، کہ نام جتنے ہیں، نام علی خدا نے رکھا، نام محمد خدا نے رکھا، نام فاطمہ خدا نے رکھا، نام حسن خدا نے رکھا، نام حسین خدا نے رکھا، اور دنیا میں تو اظہار ہوا، اصل میں تو وہاں پر رکھا گیا، اصل میں تو وہاں پر رکھا گیا۔ تو اب جناب آدم علیہ السلام کا امتحان کیا ہے؟ امتحان یہ ہے کہ وہ پہچانے، نام تعلیم کر دیے گئے، محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور انوار سامنے ہیں، اے آدم پہچانو، یہ نام ہے، یہ انوار ہیں، ناموں کو دیکھو اور ان کے ذریعے سے تطبیق کرنے کی کوشش کرو، ان اسما اور مسما کے درمیان تطبیق۔ اب آدم علیہ السلام لفظ محمد پر غور کرتے ہیں، ہم تعریف محمد جس کی بہت زیادہ تعریف کی گئی، اور پھر انوار کو دیکھتے ہیں، پہچان جاتے ہیں کہ یہی وہ ہے کہ جس کو محمد ہونا چاہیے۔ نام دیکھتے ہیں، علی، علو، بلندی، عظمت، پروردگار عالم نے کس کو ایسی بلندی عطا کی ہے کہ اس کا نام علی ہو؟ دیکھتے ہیں اور پہچان جاتے ہیں کہ یہی وہ ہے کہ جس کو علی ہونا چاہیے۔ کہ خدا نے فاطمہ نام بتا دیا، فاطمہ کا مطلب ہر رجس سے دور، ہر شر سے دور، ہر گناہ سے دور، ہر برائی سے دور کا یہ نام ہے، اور ان انوار میں یہی وہ بی بی ہے کہ جس کو فاطمہ ہونا چاہیے۔ کہ اللہ نے نام سکھایا حسن اور حسین، کا دونوں میں حسن کامن ہے، کون اتنا حسین اور خوبصورت ہے کہ جس کو حسن کہا جائے، حسین کہا جائے؟ پہچان لیا، جب پہچان لیا تو افضلیت ثابت ہو گئی ملائکہ کے اوپر، اور ملائکہ نے بھی اعلان کر دیا کہ جن کو ان انوار کی معرفت ہو وہ ہم سے یقیناً افضل ہوگا، ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، کہ یہ ہے وہ معاملہ کہ جس کے ذریعے سے آدم علیہ السلام کی ذہانت، ان کے علم کو کہ معلوم سے مجھول تک پہنچنے کی صلاحیت ان کے اندر ہے۔ پروردگار عالم نے ان کے رتبے کو، مرتبے کو سمجھا دیا۔ اب یہاں پر ملائکہ خاموش ہو گئے۔ حضرت آیت اللہ علامہ سید علی نقی نقطن صاحب آل اللہ مقام ہو، وہ لکھتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ملائکہ تو خاموش ہو گئے، میں خاموش نہیں ہوں گا۔ وہ کہتے ہیں میں خاموش نہیں ہوں گا، ملائکہ تو خاموش ہو گئے، پہلے خاموش ہوئے تھے ادب کی وجہ سے، اب خاموش ہو گئے سمجھ کی وجہ سے، یہاں تک تو ٹھیک ہے، مگر وہ خاموش ہو گئے۔ میں ملائکہ کا وکیل بن جاؤں گا اور میں کہوں گا کہ اے پروردگار، مجھے تو اب تک سمجھ میں نہیں آیا۔ اب کیا سمجھ میں نہیں آیا؟ اب سوال سنیے، اور واقعاً عجیب سوال ہے۔ وہ کہنے لگے کہ یہ تو آدم علیہ السلام کی علم کی افضلیت ثابت ہوئی، علم کے ذریعے سے افضلیت ثابت ہوئی نا، کہ آدم علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ مگر ملائکہ کا جو اعتراض تھا، جو سوال تھا، وہ علم کے متعلق تو تھا ہی نہیں، وہ تو کردار سے متعلق تھا۔ کہتا کہ یہ وہ ہے کہ جس کی نسل میں وہ آنے والے ہیں جو زمین میں فساد کریں گے، یہ وہ ہیں کہ جن کی نسل میں وہ آنے والے ہیں کہ جو زمین میں خون ریزی کریں گے، تو فساد اور خون ریزی کا علم سے کیا تعلق ہے؟ منطقی ہیر پھیر کریں، گھما پھرا کر لائیں کہ علم زیادہ ہوگا تو یہ بھی ہوگا، ورنہ ہم نے بہت سے صاحب علم دیکھے کہ علم آنے کے باوجود انہوں نے بڑے بڑے فساد کیے۔ تو برادران عزیز، یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، یعنی کسی حد تک ملائکہ تو مطمئن ہو گئے، افضلیت تو ان کو سمجھ میں آ گئی، مگر یہاں پر ایک مسئلہ حل ہوا، دوسرا مسئلہ تو باقی ہے کہ علم کے لحاظ سے تو آدم افضل ہے، میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، لیکن یہ دوسرا مسئلہ خون ریزی کی بات، اور ساتھ ہی ساتھ جو اپنی فضیلت بیان کی تھی وہ کیا تھی؟ کہ نحنو نسبحو بحمد ونقدس لک۔ اچھا، وہ معاملہ سمجھ میں آیا تھا ہزاروں سال کے بعد؟ پہلے تو پروردگار نے اعلان کیا تھا نا، اس وقت سمجھ میں نہیں آیا، ہزاروں سال گزرے پھر اس کے بعد خدا نے اس طرح سے سمجھایا، تو اب پروردگار عالم نے مزید ہزاروں سال گزرنے دیے، اور وہ وقت آ گیا کہ جس کی معرفت کی وجہ سے آدم کی افضلیت اسٹیبلش ہوئی تھی، اسی کی ایک قربانی پروردگار عالم نے ملائکہ کے سامنے رکھ دی۔ یہ کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کے ذریعے سے انسانوں کے علم کی افضلیت کو سمجھایا، اور اب ایک فخر آدم، بہت توجہ کیجیے گا، ایک فخر آدم، میں کل کی تقریر سے اپنی بات کو متصل کر رہا ہوں، فخر آدم اپنے بڑے بھائی کے لیے اس کے بستر پر لیٹ گیا تاکہ اپنی جان قربان کر دے، جان قربان کر دے، اور اس مورد کو، اس مقام کو، اس محل کو پروردگار عالم نے فرشتوں کے سامنے بیان کیا۔ آیت کون سی ہے؟ وہی ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، لوگوں میں ایک علی بھی تو ہے کہ جو اپنی جان کو بیچ دیتا ہے، مرضی پروردگار خرید لیتا ہے۔ آئیے میرے ساتھ چلیے، کتاب کا نام ہے حلیت الابرار، حلیت الابرار، حلیت الابرار بھی اس کو پڑھا جاتا ہے، حافظ ابو نعیم اصفہانی، شیعہ نہیں ہے۔ ون، نمبر دو امام ابو حامد غزالی، وہ بھی شیعہ نہیں ہے۔ نمبر تین امام سالبی، وہ اپنی تفسیر میں اور یہ اپنی کتابوں میں، یہ لکھتے ہیں کہ ہوا ہی، اور اس کے علاوہ بہت کتابیں ہیں کہ جن کے اندر اس آیت کے ذریعے سے اور اس آیت کے ذیل میں ملائکہ کے ساتھ پروردگار عالم کے مکالمے کو بیان کیا گیا، اور کیا خوبصورت مکالمہ ہے کہ پروردگار عالم نے جناب جبرائیل کو بلایا، جناب میکائیل کو بلایا، اور کہا کہ اے جبرائیل، اے میکائیل، لقد آخیت بینکما، میں نے تم دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا، وجعلت احدکما اطول عمرا، اور تم دونوں میں سے ایک کی عمر کو میں نے زیادہ رکھا، دوسرے کی عمر کو کم رکھا، یعنی ایک کی زندگی زیادہ ہے، دوسرے کی زندگی کم ہے۔ اب تم یہ بتاؤ، دیکھیے پروردگار عالم نے یہ نہیں کہا کہ کس کی زندگی زیادہ ہے، ورنہ تو امتحان ختم ہو جاتا، امتحان یہی تھا کہ اسے صیغہ راز میں رکھا جائے، کسی ایک کی زندگی کو طولانی رکھا، دوسرے کی زندگی مختصر ہے۔ اب تم بتاؤ، تم میں سے کون ایسا ہے کہ جو اپنی جان دوسرے پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے؟ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل سے خدا کا سوال ہے، میں نے تم دونوں کو بھائی بنایا، ایک کی عمر زیادہ ہے، دوسرے کی عمر کم ہے، تم میں سے کون ہے کہ جو اپنی زائد عمر اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار ہو جائے، اس پر قربان ہونے کے لیے تیار ہو جائے، اس کا فدیہ بننے کے لیے تیار ہو جائے؟ دونوں نے معصومیت کے ساتھ جواب دیا، اور جواب کیا تھا کہ اے پروردگار، اگر حکم ہو تو بسم اللہ، لیکن اگر حکم نہیں ہے اور ہم پر چھوڑا جائے تو ہماری تمنا تو یہ ہے کہ عمر زیادہ ہوگی تو تیری عبادت بھی زیادہ کر سکیں گے، تیری تسبیح، تیری تقدیس، اسی کو پیش کیا تھا نا، نانو نسبحو بحمدک ونقدس لک، تو تیری تسبیح زیادہ کر پائیں گے، تیری تقدیس زیادہ کر پائیں گے، زیادہ نمازیں پڑھ پائیں گے، زیادہ روزے رکھ پائیں گے، روزے تو خیر کیا رکھیں گے، بھوک تو لگتی نہیں ہے، لہذا زیادہ رکوع کر پائیں گے، زیادہ سجدے کر پائیں گے، یہ ہم زیادہ کر پائیں گے، تو اے پروردگار، فدا ہونا نہیں چاہتے، زندگی چاہتے ہیں تاکہ عبادت کر سکیں۔ تو پروردگار عالم نے کیا کہا؟ خداوند متعال نے کہا، ویل سیڈ، بہت زبردست، کیا بات ہے، یہی تم سے توقع تھی؟ نا، پروردگار عالم نے کہا، اللہ کنتما مثل علی ابن ابی طالب، ارے افسوس، تم دونوں علی ابن ابی طالب جیسے کیوں نہ ہوئے؟ بہت توجہ کیجیے گا برادران عزیز، تم دونوں ابو طالب کے فرزند علی جیسے کیوں نہیں ہوئے؟ ذرا دیکھو، ذرا دیکھو، زمین پر نظر ڈالو، ان دونوں کو بھی میں نے بھائی بنایا تھا، محمد اور علی، ان دونوں کو بھی میں نے بھائی بنایا تھا، اور جب وقت آیا تو علی نے اپنے بڑے بھائی کے لیے اپنی زندگی قربان کرنے کا فیصلہ کیا۔ ذرا دیکھو، وہ اس وقت رسول کے بستر پر لیٹا ہوا ہے، اپنی جان کو اس نے خطرے میں ڈال دیا، اور ان دونوں نے، جناب جبرائیل نے، جناب میکائیل نے وہاں سے نظر ڈالی، تو نظر آیا کہ روز جو رات کو مصلے پر عبادت کیا کرتا تھا وہ اس وقت بستر رسول پر سو رہا ہے۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز؟ اب پروردگار عالم نے یہ کہہ تو دیا، ساتھ ہی ساتھ ایک آرڈر دے دیا، اے جبرائیل، اے میکائیل، اہبطا الی الارض، جاؤ زمین پر، فاحفظہ ہو، اور دونوں جا کر اس کی حفاظت کرو، اور یہ دونوں کے دونوں نیچے آئے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جناب جبرائیل اور جناب میکائیل کو جو نیچے بھیجا ہے تو کیا سزا کے لیے بھیجا ہے؟ سزا کے لیے تو نہیں بھیجا، اس لیے کہ اب تو معرفت اور بڑھ گئی ہے، پہچان چکے ہیں کہ ہمیں تو علی ابن ابی طالب جیسا ہونا چاہیے تھا۔ تو دونوں زمین پر آئے، اور زمین پر آئے تو کہاں آئے؟ لفظ سنیے گا، نزل جبرائیل عند راسے و نزل میکائیل عند رجلیہ، جبرائیل آئے علی کے سرہانے اور میکائیل آئے علی کے پیروں کے پاس۔ تو سمجھ میں آ گیا نا کہ علی کا سر جتنا بلند ہے اتنے ہی علی کے پیر بھی بلند ہیں۔ درود بھیجئے گا محمد و آل محمد۔ علی کا سر جتنا بلند ہے علی کے پیر بھی اتنے ہی بلند ہے۔ اور میں جملہ مکمل کروں، یہ سزا کے طور پر پروردگار نے نہیں بھیجا تھا، اب تو معرفت بڑھ چکی ہے۔ تو اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ یاد رکھیے گا، وہ آئے کہاں سے تھے؟ عرش سے، آسمان سے۔ آئے کہاں پر؟ زمین پر۔ مگر زمین میں کہاں پر آئے؟ علی کے سرانے اور علی کے پیروں کے پاس۔ یاد رکھیے گا، جب یہاں والوں کی معراج ہوتی ہے تو وہاں بلایا جاتا ہے، جب وہاں والوں کی معراج ہوتی ہے تو علی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ یہ بھی معراج کا ایک انداز ہے۔ اور اب یہ آئے تو اب ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، دیکھیے برادران عزیز، ملک کا جو تصور عبادت ہے نا وہ بڑا محدود تھا۔ وہ محدود تصور کیا تھا؟ وہ تصور محدود تھا، وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی عبادت اسی کا نام ہے کہ نماز پڑھی جائے، اور نماز پڑھنا عبادت ہے اور بہت اہم عبادت ہے، تسبیح و تقدیس کا یہ عبادت ہے اور بے شک عبادت ہے، مگر ملک کا جو تصور عبادت تھا وہ اس سے زیادہ نہیں تھا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہی عبادت ہے، اس کے آگے عبادت نہیں ہے۔ کسی کے لیے جان قربان کرنا ابھی تک ان کے نزدیک عبادت نہیں تھا۔ کیوں؟ یہی تو اعتراض تھا کہ ایسے کو منائے گا جو جان لے لے گا۔ تو اب یہاں پر پروردگار عالم نے کیا سمجھایا کہ اے فرشتوں، اب تک تم نے جان کا لینا دیکھا تھا، جان کا دینا نہیں دیکھا تھا، لیکن اب ذرا جا کر دیکھو کہ علی تو جان دے رہے ہیں۔ تو اب وہ سمجھ گئے کہ بھائی عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے، نماز عبادت ہے، مگر خدمت خلق وہ بھی عبادت ہے، وقت آنے پر جان قربان کر دینا کہ وہ بھی عبادت ہے، کہ یہ سب عبادت ہے۔ اب جب ان کو سمجھ میں آ گیا تو اب وہ اصرار نہیں کریں گے، اب یہ نہیں کہیں گے کہ صرف اور صرف نماز ہی ہم سے پڑھوائی جائے، اب اگر یہ کہا جائے کہ درزی بن کر چلے جاؤ تو انکار نہیں کرے گا، اب اگر کہا جائے وضو کا پانی لے کر چلے جاؤ تو انکار نہیں کرے گا، اب اگر کہا جائے کہ زہرا کی چکی چلاؤ تو انکار نہیں کرے گا، اب اگر کہا جائے حسین کا جھولا جھلاؤ تو انکار نہیں کرے گا۔ ملک کے تصور عبادت میں ترمیم ہو گئی، ملک کو سمجھ میں آ گیا، اور اب دونوں کے دونوں آ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، ایک سرہانے اور ایک پائنتی پیر کے پاس۔ اور اب جملہ کیا ہے؟ میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ برادران اہل سنت کے اساتین ہیں کہ جن کا میں نے تذکرہ کیا ہے، حافظ ابو نعیم، امام سالبی، اور اسی طرح سے امام ابو حامد غزالی حجت الاسلام جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کو لکھا۔ الفاظ کیا ہیں؟ کہ دونوں آ گئے اور دونوں آنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ مولا تو سو رہے تھے، ایک طرح سے ان کو بیدار کر دیا. اور جملہ کا، اب یہ جملہ سنیے گا، بخن بخن، پریشان مت ہو، بولنے والا کوئی اور ہے، وہ ذہن میں نہ آئے، بولنے والا کوئی اور ہے. بخن بخن، مبارک ہو مبارک ہو، من مثلو کا یبنا ابی طالب، مبارک ہو مبارک ہو، اے ابو طالب کے فرزند، کون ہے آپ جیسا؟ من مثلو کا، آپ جیسا تو کوئی نہیں ہو سکتا. من مثلو کا یبنا ابی طالب، بہت توجہ کیجیے گا، اے فرزند ابو طالب، من مثلو کا، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ وقد یباہی بک اللہ ملائکۃ السما، ارے اللہ آپ کا نام لے کر ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ نہیں برادران عزیز، یاد رکھیے گا، حدود کلام، حدود متکلم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتے ہیں. اگر میں کسی کو کہوں نا کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، تو میں نے دیکھا ہی کتنوں کو ہے. اگر آپ کہیں کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہی کتنوں کو ہے. جو اس دنیا میں اس وقت زندہ ہیں، ہم نے تو ان کو بھی سب کے سب کو نہیں دیکھا ہے. جو انتقال کر گئے، ان کو بھی نہیں دیکھا، آپ نے غور فرمایا؟ اور اگر دیکھا بھی ہے تو کچھ انسان دیکھے ہیں، ان میں سے ہم فیصلہ کر کے یہ کہتے ہیں آپ جیسا کون ہو سکتا ہے. مگر یہ جو کہنے والے ہیں وہ انسان نہیں ہیں، یہ کہنے والے ملائکہ ہیں. یہاں پر تو انتقال بھی نہیں ہوا، یہاں پر تو بڑھاپا بھی نہیں آتا، یہاں پر تو نسیان بھی نہیں ہوتا، یہاں پر تو ہزیان بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. اب تک جتنے آئے ان سب کو انہوں نے دیکھا ہے، اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ تمام انواع کو دیکھنے کے بعد آج ہم اعلان کرتے ہیں کہ من مثلو کا، اے علی اے ابو طالب کے فرزند، آپ کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. تو اب ان سے افضل وہی ہوگا کہ جس پر اس نے اپنے آپ کو فدیہ کیا ہے، قربان کیا ہے، مصطفیٰ کو چھوڑ دیا جائے. تو نہ انسانوں میں، نہ ولیوں میں، نہ نبیوں میں، نہ رسولوں میں کوئی علی ابن ابی طالب کے برابر نہیں ہو سکتا. درود بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. بخن بخن، من مثلو کا یبنا ابی طالب. اور اب دیکھیے برادران عزیز، ایک ہے بلاغت، فصاحت و بلاغت، آپ سنتے ہیں ایلوکوینس، یہ ہے نا لفظوں کا انتخاب، کون سا لفظ کہاں پر استعمال کیا جائے. یعنی یہ جو بلاغت ہے وہ کسی زبان سے مخصوص نہیں ہوتی، ہر زبان کے اندر آپ کو بلاغت کے قوانین ملیں گے. اور کچھ قوانین وہ ہوتے ہیں جو یونیورسل ہوتے ہیں، میں کچھ عرض کرنا چاہ رہا ہوں، کچھ قوانین یونیورسل ہوتے ہیں، وہ عربی زبان ہو، فارسی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، گجراتی ہو، پنجابی ہو، کوئی بھی زبان ہو، اس میں کچھ یونیورسل اصول ہوتے ہیں بلاغت کے. اور وہ کیا، دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، یہ ملائکہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اے ابو طالب کے فرزند، آپ کو مبارک ہو، من مثلو کا، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے؟ آپ پر خدا ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے، یہی کہا نا. اچھا مولا کا نام کیا ہے؟ علی. تو علی کیوں نہیں کہا؟ مولا کا اور بھی کوئی نام ہے؟ حیدر. انا الذی سمتنی امہ حیدرا، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا. تو مولا کا نام علی ہے، مولا کا نام حیدر ہے. مولا کے القاب بھی ہیں، مولا کے اوصاف بھی ہیں، مولا امیر المومنین بھی ہیں، مولا مولا بھی ہیں، امام المتقین بھی ہیں، کتنے اسد اللہ بھی ہیں، غالب علی کل غالب بھی ہیں، یہ اتنے اوصاف ہیں. مگر یہاں ملائکہ نہ علی کہتے ہیں، نہ حیدر کہتے ہیں، نہ امیر المومنین کہتے ہیں، نہ امام المتقین کہتے ہیں. کہتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یبنا ابی طالب. کمال ہے، اے ابو طالب کے فرزند، میں آپ کی بہت توجہ چاہتا ہوں، اے ابو طالب کے فرزند، بلاغت کا اصول کیا ہے معلوم ہے؟ بلاغت کا اصول یہ، صاحبان مطالعہ، صاحبان فہم و فراست تشریف فرمائیں، میرا انداز نہیں ہے کہ میں اس طرح سے پوچھوں کہ معلوم ہے، میں شرمندہ ہوں، لیکن بہرحال بلاغت کا اصول یہ ہے کہ اگر کبھی کسی کی تعریف کرنا ہو تو تعریف کے دوران معاذ اللہ اگر کوئی مذمت کا پہلو موجود بھی ہو نا، تو اس وقت اسے بیان نہیں کیا جاتا. نہیں، میں آپ کی توجہ چاہتا ہوں، غور کیجیے گا کہ اگر کسی کی تعریف کی جا رہی ہے، اگر اس کو ایڈمائر کیا جا رہا ہے، اس کو پریز کیا جا رہا ہے، اس کی ہم بیان کی جا رہی ہے، اور اگر اس میں کوئی معاذ اللہ منفی قابل مذمت پہلو موجود ہے، تو اس تعریف کے موقع پر
اس زم کے پہلو کو بیان کرنا یہ بلاغت کے خلاف ہے، یہ ہر زبان کے اندر ہے کہ یہ کیسی تعریف ہے، اگر مذمت کرنا بھی تھی تو کسی اور موقع پر کرتے، اگر جب تعریف کر رہے ہو تو تعریف کے موقع پر مذمت کے کسی پہلو کو بیان کرنا یہ بلاغت کے خلاف ہے۔ اور اب آپ غور فرمائیے کہ فرشتے بہت عجیب ہیں، نہ علی کہتے ہیں، نہ حیدر کہتے ہیں، نہ امیر المومنین کہتے ہیں، جب تعریف کہہ رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں ابو طالب کے فرزند، تو ماننا پڑے گا نا کہ ابو طالب اس بڑے باپ کا نام ہے کہ جس کا ذکر تعریف کے موقع پر خلاف جلالت نہیں مانا جاتا۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر۔ اب بھی فراموش نہ کریں کہ لا یسبقونہ بالقول، یہ قول میں سبقت نہیں کرتے، تو ماننا پڑے گا کہ فرشتوں کو یہ انداز خدا ہی نے سکھایا تھا کہ ابو طالب کا حوالہ دینا اور پھر اس کے بعد مبارکباد دینا، تو انہوں نے کہا بخن بخن من مثلوں کا یبنا ابی طالب، اے ابو طالب کے فرزند مبارک مبارک، آپ جیسا کون ہو سکتا ہے، یقیناً اللہ آپ کے ذریعے سے ملائکہ کے سامنے فخر و مباحات کر رہا ہے۔ اب اس کے بعد ذہن میں پھر ایک سوال آیا، وہ سوال یہ کہ حضرت ابو طالب کا خاص اس موقع پر ذکر کرنا چھ معنی دار، اتنا تو سمجھ میں آ گیا کہ ذم کا کوئی پہلو نہیں ہے، تعریف ہی کا پہلو ہے، بڑا باپ کہ جس نے بیٹے کی تربیت ایسے کی، مگر اس موقع پر جب مولا نے اپنے آپ کو فدیہ بنایا، ایک مقصد تو یہ ہو سکتا ہے کہ پروردگار عالم یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ انسانوں میں احسان فراموش ہو سکتے ہیں مگر فرشتوں میں کوئی احسان فراموش نہیں ہے۔ ابو طالب کا دین پر احسان ہے، تو اس دین پر احسان کو ہو سکتا ہے انسانوں میں کچھ لوگ فراموش کر جائیں مگر فرشتوں میں کوئی فراموش کرنے والا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ فدیہ کس طرح سے بنے، اپنے آپ کو پیغمبر اکرم کے بستر پر سلا دیا، یہ تربیت کس نے کی تھی، یہ تربیت کس نے کی تھی، توجہ کیجئے گا، سیرت رسول اٹھائیے، شیب ابی طالب، 3 سے 3.5 سال جو پیغمبر اکرم اور بنی ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، اور اس دوران بنی ہاشم اپنے گھروں میں نہیں تھے، شیب میں تھے، گھاٹی پر تھے، اور جب بستر بچھائے جاتے تھے تو پیغمبر اکرم سو رہے ہیں، حضرت ابو طالب کے دوسرے بیٹے سو رہے ہیں، یہ اپنے بستروں پر ہیں، پیغمبر اکرم اپنے بستر پر ہیں، اور راتوں کو حضرت ابو طالب اپنے بچوں کو اٹھاتے تھے، کبھی جعفر کو اٹھایا، کبھی عقیل کو اٹھایا، کبھی طالب کو اٹھایا، اور سب سے زیادہ علی کو اٹھایا، اور کہا کہ بیدار ہو جاؤ، بیدار ہو گئے، پھر لے گئے پیغمبر اکرم کو، کہا کہ آپ زحمت کریں، ان کو بھی اٹھایا، بیدار کیا، پیغمبر اکرم کو لا کر سلایا وہاں پر جہاں بیٹے سو رہے تھے، اور بیٹوں کو سلایا وہاں پر جہاں مصطفیٰ سو رہے تھے، کہا کیوں، کہا اگر رات کو کوئی حملہ کرے، مصطفیٰ کی جان لینا چاہے، تو میں پسند کرتا ہوں کہ میرے بیٹوں میں سے کوئی قتل ہو جائے، شہید ہو جائے، مگر مصطفیٰ کا دفاع ہونا چاہے۔ آپ نے غور فرمایا کہ 3 سال ہر رات ابو طالب نے اپنے بیٹے کی تربیت کی کہ اگر کبھی موقع آئے تو مصطفیٰ کے بستر پر سو جانا، اپنی جان قربان کر دینا، مصطفیٰ کو بچا لینا، یہ وہ تربیت تھی کہ جس کو یاد کر کے پروردگار نے کہا تم ابو طالب کے بیٹے علی جیسے کیوں نہ ہوئے، اور فرشتوں نے مبارکباد دی کہ آپ جیسا کون ہو سکتا ہے اے ابو طالب کے فرزند، درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ آپ نے غور فرمایا برادران عزیز، واقعاً جس گھرانے کی تربیت ایسی ہو وہاں پر بچوں کو یہی کہنا چاہیے جب یہ سوال کیا جائے کہ کیف الموت تک، اے بیٹا قاسم بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہو، تو اسے جواب میں یہی کہنا چاہیے یا ام اہل من العسل، اے چچا جان موت وہ تو شہد سے زیادہ شیریں، ہم کیسے بھول سکتے ہیں حسن کے گل بدن قاسم کو، کہ اس کی تمنا یہ ہے کہ کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ عاشور کی رات حسین اپنے ساتھیوں سے تجدید عہد وفا کرا چکے، چراغ بجھ چکا، باتیں ہو چکی، اور تمام ساتھی اپنے اپنے خیموں میں عبادت میں مصروف اور مشغول ہیں، حسین ابن علی اپنے خیمے میں،
مصروف عبادت ہے، اور اچانک محسوس کیا کہ دائیں ہاتھ پر کوئی آ کر بیٹھ گیا، جب دیکھا تو نظر آیا یہ تو میرا قاسم ہے، میرے بھائی حسن کی نشانی قاسم. حسین کہتے ہیں بیٹا قاسم، اس وقت یہاں پر آنے کا کیا سبب ہوا؟ بڑوں کی عبادت کا وقت ہے، بچوں کے آرام کا وقت ہے، تمہیں تو تمہاری ماں کے پاس ہونا چاہیے تھا. جناب قاسم کہتے ہیں کہ چچا جان بس ایک سوال ہے جو مجھے مسترد کر رہا ہے. کون سا سوال؟ کہ چچا جان سوال صرف اتنا ہے کہ مجھے یہ بتائیے، میرا سن بہت کم ہے، میں کم سن ہوں، کل کے شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں؟ مجھے اتنا اطمینان دلا دیجیے. حسین ابن علی کہتے ہیں بیٹا پہلے یہ بتاؤ، کیف الموت عندک، تم موت کو کیسا پاتے ہو؟ اور اس بچے نے جواب دیا، یا ام احلا من العسل، موت وہ تو شہد سے زیادہ میٹھی ہے. حسین کہتے ہیں بیٹا آہستہ بولو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری ماں سن لے. تم اپنی ماں کا واحد سہارا ہو. اور اب قاسم کہتے ہیں چچا جان یہ سوال دے کر مجھے میری ماں نے آپ کے پاس بھیجا. میں بیٹھا ہوا تھا، میری ماں مجھے نصیحت کر رہی تھی، ام فروا، اور وہ کہہ رہی تھی قاسم میں سیدانی نہیں ہوں، میں سیدانی نہیں ہوں، میں نے تجھے دودھ پلایا ہے. اے بیٹا قاسم، اگر کل تو نے میدان میں کمزوری کا مظاہرہ کیا نا، تو یاد رکھنا دنیا یہ کہے گی حسن کا بیٹا کمزوری کا مظاہرہ نہ کرتا، یہ فروا کے دودھ کی خرابی ہے. اے بیٹا قاسم، مجھے کل شرمندہ مت کرنا، مجھے ثانیہ زہرا کے سامنے، بیویوں کے سامنے شرمندہ مت ہونے دینا. اور جناب قاسم کوئی جملہ کہتے ہیں، کہہ رہے اماں کل مجھے موقع تو ملے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے گا میں میدان میں کیسا جہاد کرتا ہوں. کہا جا بیٹا، جا کر چچا جان سے پوچھ کرا، اور اسی لیے اے چچا جان میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ مجھے تو اتنا بتا دیجیے کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے یا نہیں. رب حسین ابن علی نے اس اسرار کو سنا تو کہتے ہیں کہ اے بیٹا تم اپنے بارے میں پوچھتے ہو، کل کے شہید ہونے والوں نے تمہارا ننا بھائی علی اصغر بھیجا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، تمہارا ننا بھائی علی اصغر بھیجا ہے. قاسم نے جب یہ جملہ سنا تو جلال کے عالم میں کہنے لگے، چچا جان اصغر تو اتنا چھوٹا ہے کہ خود سے میدان میں جا بھی نہیں سکتا، تو کیا یہ فوج بے حیا ہمارے خیموں تک آئے گی؟ حسین نے اس وقت تو دلاسہ دیا کہ نہیں میرے لال قاسم، اصغر کو تو میں اپنی گود میں لے کر جاؤں گا، مگر میں ہاتھ جوڑ کر کہوں کہ قاسم اتنا تصور کرنا آپ کو جلال میں لے آیا آپ برداشت نہ کر سکے کہ یہ فوج بے حیا خیموں تک آئے گی؟ ذرا شام غریبہ میں آ کر دیکھیے، فوجیں خیموں میں داخل ہو چکی، خیموں کو آگ لگائی جا چکی، اے قاسم چادریں چھینی جا چکی، بیویاں لٹ چکی، سکینہ کے گوہر چھینے جا چکے. اجرکم اللہ. جناب قاسم نے جب یہ جملہ سنا کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام شامل ہے، مطمئن ہو گئے. مگر عزیزان یہ تو علم امامت ہے نا، کہ جس کی بنیاد پر حسین نے اطلاع دے دی، مگر آگے آپ خود سوچئے کہ یتیم بچہ ہے، والی کون ہوتا ہے، ولی کون ہوتا ہے، یا باپ یا دادا؟ نہ حسن موجود ہے، نہ علی مرتضیٰ موجود ہے. ہاں امام وارث ہوتا ہے، امام ولی ہوتا ہے، مگر حسین نے جب سب سے یہ حق کے ولایت اٹھا لیا تو اس بنیاد پر اپنے بھتیجے کو کیسے میدان میں بھیجے؟ لہذا حسین مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیں کہ جب غیب کے وہ راز منکشف ہوں اور قاسم کے میدان میں جانے کا مرحلہ آئے. اگلا دن آ گیا، عاشور کا دن، اور اب ہر تھوڑی دیر کے بعد جب قاسم آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چچا جان مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت ہے، حسین منع کرتے ہیں، اے قاسم تمہیں کیسے اجازت دوں؟ قاسم بھی اس کشمکش میں کہ رات کو تو چچا جان نے مجھے یہ کہا تھا کہ شہید ہونے والوں میں میرا نام شامل ہے، اور اب اجازت کیوں نہیں مل رہی؟ اور ایسے میں اقربا کی باری آ گئی. ایک قول کے مطابق علی اکبر شہید ہو چکے، اولاد عقیل شہید ہو چکی، زینب کے دونوں لال ونو محمد شہید ہو چکا. اور جب قاسم خیمے میں آئے تو ام فروا نے منہ پھیر لیا، قاسم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے.
کہنے لگے اماں مجھ سے کیوں ناراض ہے؟ ام فروا کہتی ہیں اے قاسم تو نے مجھے زینب کے سامنے شرمندہ کر دیا، شہزادی کے لال اور محمد کی لاشیں آ گئے اور تو اب تک زندہ؟ جناب قاسم روتے ہوئے کہتے ہیں اماں میں کیا کروں، چچا جان مجھے اجازت نہیں دے رہے. اور ایسے میں قاسم کو یاد آیا کہ ماں ہی نے تو بتایا تھا کہ میرے بابا نے میرے بازو پر تعویذ باندھا ہے اور یہ وصیت کی تھی کہ اے قاسم جب کبھی کوئی سخت وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تیری اس مشکل کا حل اس تحریر میں ہوگا. اس سے زیادہ کون سا مشکل وقت ہوگا کہ میں مقتل میں مرنے کے لیے جانا چاہتا ہوں اور میرے چچا مجھے اجازت نہیں دے رہے. قاسم گئے خیموں کے پیچھے، زمین پر بیٹھے، تعویذ کو کھولا، پڑھا تو جملہ لکھا ہوا تھا حسن مصطفیٰ کا، اے میرے لال قاسم یہ تحریر تم اس وقت پڑھو گے جب میرا بھائی حسین دشمنوں میں گر چکا ہو. اے میرے لال قاسم اگر میں ہوتا تو میں اپنے بھائی سے دفاع کرتا، تم میرے نمائندے بن کر اپنے چچا پر اپنی جان قربان کر دیتے. قاسم نے یہ تحریر پڑھی، خوشی سے نہال ہو گئے، ارے اب تو بابا کی تحریر بھی مل گئی، میرے ولی کا حکم بھی آ گیا. فوراً آئے اماں کے پاس، اے اماں فروا ذرا یہ پڑھیے گا. جناب فروا نے تحریر دیکھی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ تحریر لی، جناب زینب کے پاس گئی اور کہنے لگی اے شہزادی اب تو آپ قاسم کی سفارش کریں گی نا، اب تو آپ کے بھائی کی تحریر موجود ہے. جناب زینب نے تحریر پڑھی، زینب رونے لگی، قاسم کا ہاتھ تھاما، حسین کے پاس آئیں اور کہتی ہیں اے بھیا حسین میرے قاسم کو مقتل میں بھیج. حسین کہتے ہیں زینب تم یہ باتیں کہہ رہی ہو؟ زینب کہتی ہیں ہاں بھیا حسین اب ہم نہیں روک سکتے. کہا کیا وجہ؟ کہا ذرا یہ تحریر تو دیکھنا، قاسم سامنے کھڑے ہیں، حسن کی تحریر ہاتھوں میں ہے، حسین نے بھائی کی تحریر پڑھی اور اب ایک جملہ کہا اے قاسم تم تو میرے امام کا حکم لے آئے، اجرکم اللہ. اے قاسم اب میں تمہیں نہیں روک سکتا، تم نے تو میرے امام کا حکم مجھے سنا دیا، اب میں کیسے روک سکتا ہوں؟ جاؤ بیٹا قاسم میں نے اجازت دی. مگر اب جب قاسم میدان میں جانے والے تھے تو پیچھے سے فروا کی آواز آئی اے آقا حسین ذرا کچھ دیر کے لیے بچے کو خیمے میں بھیجئے گا. کیا کوئی خاص بات؟ ہاں کچھ تبرکات ہیں، کچھ تبرکات ہیں. قاسم خیمے میں داخل ہوئے، جناب ام فروا نے کہا اے شہزادی زینب یہ حسن کا امامہ آج کے دن کے لیے میں نے سنبھال کر رکھا تھا، ذرا اپنے ہاتھ سے حسن کا امامہ قاسم کے سر پر رکھ دیجئے. زینب نے آنسوؤں کے ساتھ امامہ اٹھایا، بڑے بھائی کا امامہ قاسم کے سر پر رکھا، قاسم کو تیار کیا، آمادہ کیا اور اب قاسم باہر نکلے. قاسم گھوڑے پر خود سے نہیں بیٹھ سکتے تھے، نہ ہی کوئی ایسی زرہ تھی جو قاسم کے جسم پر میسر آ سکتی. قاسم عام لباس میں میدان میں گئے، عباس نے گود میں اٹھا کر گھوڑے پر بٹھایا. قاسم میدان میں گئے، اپنی جاں بازی کا مظاہرہ کیا، بہادری کا ثبوت دیا، عرضہ کے شامی کو قتل کیا، اس کے بیٹوں کو قتل کیا. مگر عزیزوں آپ خود فیصلہ کریں، ارے حسن کا یہ کل بدن بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے، ایک وقت آیا کہ قاسم گھوڑے سے زمین پر گرے. عزیزوں جب کبھی کوئی گھوڑے پر گرتا تھا، کوئی کہتا تھا آقا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا مولا مدد کو آئیے، کوئی کہتا تھا اے میرے امام مدد کو آئیے، مگر قاسم اتنا چھوٹا تھا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تو بے اختیار کا اماں میں گر گیا. اماں میں گر گیا، جناب قاسم نے اپنی ماں کو یاد کیا اور گر گئے. اور جب گر گئے تو اب فوج اشکیہ آگے بڑھی، تلوار نکالی، خنجر نکالے کہ بچے ضرب برداشت کی، نیزوں کی چبھن برداشت کی، تیروں کی بوچھاڑ کا سامنا کیا، مگر ایک مصیبت ایسی ہے کہ جس میں حسین کا کسی نے ساتھ نہیں دیا، صرف قاسم نے ساتھ دیا۔ وہ مصیبت کون سی ہے؟ وہ جسم کا پامال ہونا، پامالی جسم میں، کسی نے حسین کا ساتھ نہیں دیا، فقط حسین کا لاشا پامال ہوا اور قاسم کا لاشا پامال ہوا، مگر ایک فرق کے ساتھ، حسین شہید ہو گئے، پھر لاشا پامال ہوا، قاسم زندہ تھے۔ جب دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف اور بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف آ رہے تھے، قاسم کی دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف چلی گئی، حسین قریب آئے، قاسم کے سرحانے پہنچے اور ایک جملہ کہا، اے بیٹا قاسم، تیرے چچا پر بہت شاخ ہے کہ تو مدد کو پکارے اور چچا مدد کے لیے نہ آ سکے، مگر اب قاسم کے لاشے کو اٹھائیں تو کیسے اٹھائیں؟ قاسم کا لاشا کٹا پھٹا ہے، جسم ٹوٹ چکا ہے، آدھا بکھر چکے ہیں، حسین